جی
اختلاف صحابہ کی حقیقت. اختلاف صحابہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک علمی نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ پہلی شریعتوں میں عورت مرد کے نکاح کے لیے دونوں کا دین ایک ہونا ضروری نہیں تھا. فرعون کافر اور اس کی بیوی مومنہ تھی. دین اسلام میں نکاح کے لیے عورت مرد کا دین ایک ہونا ضروری ہے. اسی لیے اگر قیدی عورتیں مسلمان ہو جائیں تو انہیں کفار کے پاس معاہدے کے باوجود لوٹانے کی اجازت نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.
بس جب شریعتوں میں ٹکراؤ نظر آئے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم ادب تو سب انبیاء کی شریعتوں کا کریں مگر اتباع فقط اپنے نبی کی کریں, اس لیے کہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم انبیاء کرام کی بے ادبی سے بھی بچ جائیں گے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لہذا ہمارے اکابر نے نسخ کا لفظ استعمال کر کے ہمیں بڑی مشکل میں سے آسانی کے ساتھ نکال دیا کہ بھئی فلاں شریعت کا یہ حکم چونکہ منسوخ ہو چکا, ادب ہم کرتے ہیں مگر اتباع کن کی کرتے ہیں, ان کی کرتے ہیں. لہذا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کے اعمال میں اختلاف نظر آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ہمیں بھی اسی طرح کوئی عمل کرنا چاہیے کہ ادب بھی برقرار رہے اور ہم اتباع بھی ان میں سے ایک کی کریں. اب اس کے لیے ہمارے علماء نے کتنا پیارا ہمیں طریقہ بتایا, ذرا توجہ کیجیے گا. جی
یہ مسئلہ انتہائی نازک ہے. اگر ہم ایک کو حق پر کہیں تو صاف ظاہر ہے کہ دوسرے کو باطل پر ماننا پڑے گا. اس طرح ہم نے ایک کی بات مان لی مگر دوسرے کی گستاخی کے مرتکب ہو گئے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ اکرام کا اکرام کریں. اس مشکل سے نکلنے کے لیے علماء اکرام نے وسعت عمل کا بہترین حل بتایا. اول یہ کہ ہم سب صحابہ کا ادب کریں, ان کے لیے حق اور باطل کا لفظ استعمال ہی نہ کریں.
یعنی جہاں صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف کا معاملہ ہے وہاں حق اور باطل کا لفظ استعمال ہی نہ کریں. کیوں؟ وہ حق اور باطل کا معاملہ ہے ہی نہیں, وہ وسعت کا معاملہ ہے. تو ہم کیا کریں کہ دیکھیں حق اور باطل کے قطعی فیصلے, جی قطعی فاصلے. تو
اول یہ کہ ہم سب صحابہ کا ادب کریں, ان کے لیے حق اور باطل کا لفظ استعمال ہی نہ کریں. حق اور باطل کے قطعی فیصلے تو عیسائیوں, یہودیوں, ہندوؤں, خوارج, معتزلہ کے درمیان
اور مسلمانوں کے درمیان ہیں
اور مومنین کے درمیان ہیں. صحابہ کے درمیان تو قوی اور اقوا, حق اور احق, درست اور نادرست کے فیصلے ہیں.
یعنی ایک کی رائے اگر قوی تھی تو دوسرے کی رائے اقوا تھی, ایک کی رائے مضبوط تھی تو دوسرے کی رائے ازبط تھی, زیادہ مضبوط تھی. ہم ایسا لفظ استعمال کریں کہ جس میں ہم اگر ایک کے بارے میں اچھا لفظ استعمال کریں تو دوسرے کے بارے میں بہت اچھا کا لفظ استعمال کریں, تاکہ دونوں کا ادب بھی رہے اور بات بھی واضح ہو جائے. جی
لہذا اس کے لیے علماء اکرام نے ثواب اور خطا کے الفاظ استعمال کیے ہیں, لیکن خطا کا لفظ بھی سخت محسوس ہوتا ہے. لہذا اس کی سختی دور کرنے کے لیے ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ فلاں کا عمل ثواب ہے لیکن خطا کا احتمال ہے, جبکہ دوسرے کا عمل خطا ہے مگر ثواب کا احتمال ہے.
تو اب احتمال کا لفظ درمیان میں لانے سے وہ جو شدت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. جی اگلے صفحے پہ
اس طرز بیان نے خطا کے لفظ میں بہت نرمی پیدا کر دی, لیکن علماء اکرام نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر دو حضرات کا عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے تو بھی یہ مت سوچو کہ ایک ثواب پر ہے اسے اجر ملے گا, دوسرا خطا پر ہے اسے اجر نہیں ملے گا. اس طرح کہنے سے بھی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے. بس اس کا حل یہ ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ جس کا عمل ثواب پر تھا ان کو دگنا اجر ملے گا اور جس کا عمل خطا پر تھا اس کو بھی نیک نیتی کی وجہ سے ایک اجر ملے گا. لہذا چار اصول ہمارے سامنے واضح ہوئے.
اب چار اصول سامنے آئے. کیا پہلا اصول؟ کیا
نمبر ایک, اختلاف صحابہ کے لیے حق اور باطل کا لفظ
استعمال ہی مت کیجئے. پہلا اصول یہ سامنے آیا کہ حق اور باطل کے قطعی فیصلے ان میں تھے ہی نہیں, وہ تو مسلمان اور کافر کے لیے استعمال ہوتے ہیں حق اور باطل کے لفظ, ان کے لیے تو قوی اور اقوا اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. لہذا ہم ان کے لیے ثواب اور خطا کا لفظ استعمال کریں گے مگر کس طرح؟
نمبر دو, ایک کے لیے ثواب کا لفظ لاؤ تو احتمال خطا کے ساتھ. نمبر تین, دوسرے کے لیے خطا کا لفظ لاؤ تو احتمال ثواب کے ساتھ. نمبر
مگر چار, دونوں کو معجور سمجھو ماخوذ نہ سمجھو. کہ دونوں کو اجر ملے گا، سزا کسی کو بھی نہیں ملے گی. جو حق پہ تھا واقعی اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور جس سے اجتہاد میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو بھی ایک اجر ضرور ملے گا، اس لیے کہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے عمل کیا.
صحابہ اکرام پر عمومی اعتراضات. باطل فرقوں کی طرف سے صحابہ اکرام پر چند عمومی اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے مختصر جواب درج ذیل ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے غاصبانہ طور پر خلافت حاصل کر لی، ورنہ یہ حق تو حضرت علی کا تھا. جواب نمبر ایک، ایمان لانے کے بعد چار بنیادی ارکان اسلام ہیں، ان چاروں میں سے صوم اور زکوٰۃ انفرادی اعمال ہیں، جبکہ صلاۃ اور حج اجتماعی عمل ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنی مبارک زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا امام بھی متعین کیا اور حج کا امیر بھی متعین
یعنی
کیا.
دو ہی اجتماعی عمل تھے، ایک نماز اور ایک حج. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں ان کو حج کا امیر بھی بنایا 9 ہجری میں، اور ان کو اپنی مرد وفات سے پہلے نماز کا بھی امام بنا دیا. تو دونوں اجتماعی اعمال کا امیر حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ کو بنا دیا. جی
بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجتماعی بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا.
اپنی دنیا کے لیے بھی پسند فرما لیا. جی دوسرا
ترتیب خلافت اس قدر واضح تھی کہ مسلمان تو درکنار کفار بھی سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر و عمر کا مقام ہے. اس لیے احد کے میدان میں جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کفار نے سب سے پہلے پوچھا ابوبکر کہاں ہے.
اب بتائیے کہ یہ بات صرف یہی نہیں کہ صرف مومنوں تک معلوم تھی، یہ بات تو کفار تک کو واضح تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس سوسائٹی میں پھر دوسرے نمبر پر کس کا مقام آتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اور جواب نہ آیا تو دوسرا کفار نے کن کے بارے میں پوچھا؟ ابوبکر کہاں ہے. جی
جب جواب نہ ملا تو پوچھا کہ عمر کہاں ہے. معلوم ہوا کہ ان دونوں حضرات کی حیثیت اس قدر واضح تھی کہ کفار بھی سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں ابوبکر کا مقام ہے.
تیسری
ترتیب خلافت ترتیب رشتے سے مناسبت رکھتی ہے.
نبی علیہ السلام کے ساتھ جیسے رشتہ تھا تو خلافت کی ترتیب بھی مناسبت رکھتی ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے داماد کا رشتہ اور ایک ہوتا ہے سسر کا رشتہ. تو داماد کا رشتہ بھی قرب کا رشتہ ہے، مگر اس میں یعنی چھوٹے ہونے کی حیثیت نسبت کچھ غالب آتی ہے، اور سسر کے رشتے میں بڑے ہونے کی نسبت غالب آتی ہے. تو ان حضرات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتے بھی حاصل تھے. کیسے؟ کہ حضرت عثمان غنی لانو اور علی لانو یہ نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟
بیٹے
تھے، تو یہ داماد کی نسبت ہوئی. اور عمر لانو اور ابو کثیر لانو ان کو کون سے رشتے حاصل تھے؟
باپ کی نسبت ہی باپ ہے.
سسر کے نسبت حاصل تھے کہ دونوں سسر تھے نبی علیہ السلام کے، تو وہ رشتہ حاصل تھا سسر کا. اس لیے ان حضرات کو اللہ نے خلافت میں پہلے درجہ دیا اور ان حضرات کو بعد میں درجہ دیا. جی
ترتیب خلافت ترتیب رشتے سے مناسبت رکھتی ہے. شریعت میں سسر کا رشتہ باپ کی مانند، داماد کا رشتہ بیٹے کی مانند ہوتا ہے. حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، لہذا وہ خلافت میں بھی سبقت لے گئے. عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ داماد تھے، ان کی باری بعد میں آئی. تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں تھیں، لہذا ان کو حضرت علی پر سبقت نصیب ہوئی
کیونکہ وہ دو صاحبزادیوں کے چونکہ وہ خاوند تھے، اس لیے وہ رشتے میں حضرت علی سے بھی ایک نسبت اوپر آ گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. قرنی کے لفظ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر خلیفہ کے نام کا آخر حرف اس میں شامل ہے. صدیق کی قاف، عمر کی را، عثمان کی نون اور علی کی یا، گویا سب کے ناموں کے آخری حرف کو ترتیب وار ملائیں تو قرنی کا لفظ بن جاتا ہے. یہی ترتیب خلافت تھی.
یہی ترتیب خلافت تھی. جی آگے
بعض الفاظ میں خاص خصوصیات ہوتی ہیں، مثلا جس مادے میں فا کلمہ شین ہو تو اس کے معنی میں بلندی پائی جاتی
بلندی
ہے
پائی جاتی ہے. اگر فا عین لام 3 کلمے ہوتے ہیں نا،
جی فا
تو جس کا فا کلمہ شین ہو تو اس لفظ کے اندر جو ہے نا ایک بلندی پائی جاتی ہے. مثلا شرف، شرر اونچا، شیطان اس کو بھی اونچا تھا، اور شہوت وہ بھی ابھارتی ہے. تو ان تمام الفاظ کے اندر جس میں شین ہوگا تو اونچائی کی نسبت آپ کو نظر آئے گی. اسی طرح آگے،
اسی طرح جس مادے میں فا کلمہ خا ہو اور عین کلمہ لام ہو تو اس میں علیحدگی اور یکسوئی کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے خلوت، خلو،
خلاو،
خلال، خلیفہ، بیت الخلا وغیرہ.
اسی طرح
جس مادے کے فا عین لام کی جگہ با کاف را ہو اس میں اولویت پائی جاتی ہے، مثلا
بکرا یعنی کے جس میں فا کلمہ با ہو اور عین کی جگہ کاف ہو اور را کی جگہ اور لام کی جگہ را ہو تو اس میں اولیت پائی جاتی ہے، یعنی اول ہونا. مثلا بکرا، اب بکرا کل صبح کا وقت، یعنی اول آیا نا. اسی طرح بکور، موسم کا پہلا پھل. اسی طرح با کے را، کماری لڑکی جو پہلی مرتبہ خاوند کے پاس آئے. تو ان تمام الفاظ میں اولیت پائی جاتی ہے کہ پہلے ہونا. تو جب با کاف را یہ فا عین لام کلمہ ہو تو اولیت پائی جاتی ہے. تو ابو بکر کے لفظ میں بھی با کاف را یہ فا عین لام کلمہ بنتے ہیں، تو لفظ بھی بتلا رہا ہے، نام بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان میں اور خلافت میں اولیت عطا فرمائی.
چونکہ لفظ ابو بکر کا مادہ بھی با کاف را سے ہے، لہذا یہ لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ ترتیب خلافت میں سب سے پہلے نمبر پر تھے. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، اس لیے کہ انہوں نے ابتدا میں بیعت نہیں کی بلکہ 8 مہینے کے بعد مجبوراً دکھاوے کے طور پر بیعت کر لی.
دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ حضرت علی عنہ کا حق تھا خلافت، اس لیے انہوں نے 8 مہینے تک بیعت نہیں کی، پھر مجبور ہو کر بیعت کی. اب ذرا اس کا جواب سن لیجیے.
جواب، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبرن بیعت لی جاتی تو شروع میں جب سب لوگوں نے بیعت کی تھی اس وقت لے لی جاتی، جب ان کو 8 مہینے تک مجبور نہ کیا گیا تو پھر
مجبور کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی بھائی؟ جس بندے کا کام 8 مہینے چل سکتا ہے اس کا کام بعد میں کیوں نہیں چل سکتا؟ تو ان کو ضرورت ہی کیا تھی مجبور کرنے کی؟ جی
حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر وصال نبوی کا صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ دل غمزدہ تھا. پھر 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ بھی انتقال فرما گئی. جب طبیعت سنبھلی اور معمول کے مطابق زندگی شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی خوشی سے بیعت کی. آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا نظام 8 مہینے ان کی بیعت کے بغیر چل گیا تو آئندہ چلنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ معترضین سے قیامت تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکے گا.
جی
تیسرا اعتراض یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق کا باغ دینے کی بجائے اسے بیت المال میں شامل کر دیا.
یہ ایک باغ تھا، اس کی آمدنی آتی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ اسے نوجوان غیر شادی شدہ لوگ جو تھے نا ان کی شادیاں کروانے میں استعمال فرمایا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر نے اسے بیت المال میں شامل فرما لیا. اب ذرا سن لیجیے
جواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ فدق کی پیداوار سے بنی ہاشم کے بچوں کی مدد کرتے، ان کے مجرد مرد اور عورتوں کی شادیاں کرواتے تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ فدق کو ان کے لیے خاص فرما دے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا.
نبی علیہ السلام نے خود بھی انکار فرما دیا تھا. جی
یہاں تک کہ آپ نے وصال فرمایا، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سیدہ فاطمہ نے قاصد بھیجا کہ فدق کا باغ ہمارے لیے خاص کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں صدقات نبی میں وہی کروں گا جو عہد نبوی میں تھا، تھوڑا سا بھی تغیر و تبدل نہیں کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ان میں عمل کروں گا. اس پر علی نے کہا، ابوبکر ہم آپ کی فضیلت کو خوب جانتے ہیں،
یعنی ہم آپ کی شخصیت کو جانتے ہیں، آپ نے تو وہی کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا. اچھا اب آگے
یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا تھا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے وہ اس حق کو لے کر حسن و حسین کو دے دیتے، انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا؟
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حضرت فاطمہ کا حق تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، تو جب ان کے اپنے شوہر خلیفہ بنے تھے تو وہی اس کو لے کر ان کے بچوں کو دے دیتے، لیکن حضرت علی اللہ عنہ نے بھی ایسا نہ کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ابوبکر صدیق نے جو عمل کیا وہ ٹھیک عمل کیا تھا. لہذا اعتراض کرنے والوں سے اس کا جواب قیامت تک وہ نہیں دے سکتے.
معترضین کے پاس قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں بن سکے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وفات سے چند روز پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, کاغذ قلم لاؤ, میں تمہیں ایسی چیز لکھوا دوں گا جس سے تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, حسبنا کتاب اللہ. پھر کاغذ قلم نہیں لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جواب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمانا چاہتے تھے کہ جب دین مکمل ہونے کی آیات اتر آئی ہیں تو کیا میرے بعد یہ کسی اور چیز کی طرف تو متوجہ نہیں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب
کافی ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان میں کامیاب ہو گئے.
اب اگر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ کاغذ نہیں لائے, تو بھائی کاغذ نہیں لائے تو ہم کہتے ہیں کہ کاغذ پر نبی علیہ السلام یہ لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد ابوبکر خلیفہ ہوں گے. ان کے پاس یہ کہاں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ لکھنا چاہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ ہوں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ لکھنا چاہتے تھے. اور بھائی موٹی سی بات ہے کہ چلو اگر اس وقت نبی علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور عمر لانو ان کے مطابق نہیں لائے کاغذ قلم, تو جب عمر لانو چلے گئے تھے وہ کوئی 24 گھنٹے پہرا تو نہیں نہ دے رہے تھے, تو نبی علیہ السلام بعد میں بلوا کے لکھا دیتے. مگر بعد میں نبی علیہ السلام نے اگر کاغذ قلم نہیں منگوایا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محبوب نے جس مقصد کے لیے منگوایا تھا عمر لانو کے جواب نے اس کی تسلی کروا دی تھی, اس لیے دوبارہ منگوانے کی ضرورت نہیں تھی. ورنہ تو یہ بات ذہن میں آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں معاذ اللہ وہاں آ کر کمی کی کوئی, کہ عمر لانو کے ڈر کی وجہ سے پھر کاغذ منگوایا ہی نہیں. تو ایسا ہرگز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس سے بلند بنایا, اس لیے یہ کاغذ قلم والی باتیں یہ خواہ مخواہ ایک بہتان ہے نبی علیہ السلام پر. محبوب نے ایک امتحان لیا, آپ مطمئن ہو گئے کہ صحابہ کو جو میں نے تعلیم دی تھی وہ اس کے اوپر پکے ہیں, لہذا میں مطمئن ہوں. لہذا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ کاغذ قلم منگوایا ہی نہیں. جی
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا ہی چاہتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج کر کاغذ منگوا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں دن رات پہرا تو نہیں دیتے رہتے تھے. اگر یہ دین کی بات تھی تو اس کو پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت کے چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہتے لکھوا سکتے تھے, مگر آپ نے اس لیے نہیں لکھوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مل گیا تھا.
لہذا یہ بھی اعتراض جو کرتے ہیں وہ خواہ مخواہ کا اعتراض ہے, اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیے تھے. جواب, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 گورنر ان کے رشتہ دار تھے, جن میں سے 8 گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں متعین ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ یہ حضرات معیار فاروقی پر پورا اترے تھے, اس لیے انہیں گورنر بنایا گیا تھا. اگرچہ 4 گورنر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمائے تھے.
8 گورنر تو حضرت عمر متعین کر رہے ہیں جو ان کے رشتہ دار تھے, 4 وہ کر رہے ہیں. تو اعتراض کرنے ہیں تو بھائی حضرت عمر پہ کرو نا, کہ جنہوں نے زیادہ رشتہ داروں کو ان کے گورنر بنایا تھا. جی
44 لاکھ مربع میل کے ملک میں درجنوں گورنروں میں 4 کا رشتہ دار نکل آنا کون سی بڑی بات ہے؟
مدینہ طیبہ کتنا بڑا شہر تھا؟ اگر اتنے یعنی لاکھوں مربع میل کے ملک میں جو گورنر بنے تھے ان میں سے 4 کی رشتہ داری نکل آنا یہ کون سی بڑی بات ہوتی ہے؟
اگر یہ اعتراض کیا جاتا کہ وہ نااہل تھے پھر بھی کوئی بات تھی. فقط رشتہ داری کا اعتراض تو فضول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں درجنوں گورنر ان کے رشتہ دار تھے, ان پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟
بھائی
معترضین قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے.
جی
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنی جیب سے بڑی بڑی رقمیں ہدیے کے طور پر دے دیتے تھے. جواب, اپنی ذاتی رقم کے بارے میں انسان کو اختیار ہے, جہاں چاہے دے. ان کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ کو بعض اوقات سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ ہدیے کے طور پر بھیجا کرتے تھے. جہاد میں سینکڑوں اونٹ سامان سے لدے ہوئے دیتے تھے. جب مسلمانوں کو پانی کی دقت پیش آئی تو ایک کنواں منہ مانگے داموں میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا.
اور اتنی رقمیں آخر ادھر بھی تو وہ لگا دیتے تھے. جی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پائی. اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو ہدیے دیتے تھے تو
اگر صلہ رحمی کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اس صلہ رحمی کے لیے وہ اپنی رقم کو خد کر دیتے تھے تو یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے؟
شریعت کی نظر میں صلہ رحمی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، جب دل میں بغض ہوتا ہے تو بندے کو دوسرے کی نیکی بھی اچھی نہیں لگتی، اس کا علاج ہمارے بس میں نہیں، لہذا ہم معاملے کو اللہ کے سپرد
کرتے ہیں. کرتے ہیں
ایک سنہری اصول، علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی صحابہ پر تنقید کرے اور اپنے زام میں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرے تو آپ جواب دیا کریں، اے مخاطب، اگر تمہارے ذہن کے مطابق ان سے غلطی ہو بھی گئی ہو تو
وہ ہیں پھر بھی
صحابی.
اب دیکھیں نا، اگر کسی سے کوئی عمل میں کمی بیشی ہو گئی تو اس سے کوئی مرتبہ صحابیت سے وہ خارج تو نہیں نہ ہو جاتے، تو ہم ان کو جواب کیا دیں کہ اگر ان سے کوئی ایسی بھول چوک ہو بھی گئی تو وہ ہیں
پھر بھی
صحابی، اور اگر وہ صحابی ہیں تو ہم پر ان کی عزت کرنا لازم ہے. لہذا ان کو جو شرف ملا وہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ملا، کس وجہ سے ملا؟
صحابیت
کی وجہ سے. لہذا اپنے ہر عمل کے باوجود وہ صحابی ہیں، اور اگر صحابی ہیں تو ان کو یہ عزت شرف مقام حاصل ہے. جی،
کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس سے وہ مرتبہ صحابیت سے خارج ہو گئے. اگر نہیں بتا سکتے اور انہیں صحابی مانتے ہو تو پھر یاد رکھو، ان سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان سے بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ اللہ میرے اصحاب، نہ بناؤ ان کو میرے بعد نشانہ، جس نے ان سے محبت کی پس اس نے میری
محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا.